الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على افضلهم وخاتم النبيين محمد الامين وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى كما ورد في سورة الكهف اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واتل ما اوحي اليك من كتاب ربك لا مبدل لكلماته ولن تجد من دونه ملتحدا واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من اغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان امره فرطا وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر انا اعتدنا للظالمين نارا احاط بهم سرادقها وان يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه بئس الشراب وساءت مرتفقا صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم ربنا الهمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم وفقنا لما تحب وترضى آمین یا رب العالمین. جیسے کہ پہلے عرض کیا جا چکا ہے مطالعہ قرآن حکیم کے منتخب نصاب کے حصہ پنجم کا درس سوم اصلاً سورہ عنکبوت کے 3 رکوعوں پر مشتمل ہے، لیکن اس کی پہلی آیت کا ایک خصوصی تعلق ہے سورہ کہف کی ان 3 آیات کے ساتھ جو ابھی تلاوت کی گئی ہے، لہذا اس درس کے زمینے کے طور پر ہم ان آیات کا بھی مطالعہ کر رہے ہیں. ارشاد ہوا وَاتْلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ، وہی الفاظ سوائے اس کے کہ یہاں شروع میں حرف عطف بھی آیا ہے، وہاں اُتْلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِنَ الْكِتَابِ تھا، یہاں وَاتْلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِنْ كِتَابِ رَبِّكَ، تلاوت کرو پڑھو جو کچھ وحی کیا گیا ہے تمہاری جانب تمہارے رب کی کتاب میں سے. اس پر تفصیلی گفتگو ہو چکی ہے. جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا کہ دونوں آراء ہیں، اتلو پڑھو یا سناؤ، لفظی طور پر یہ دونوں ترجمے ممکن ہیں. عام طور پر سنانے کے لیے پھر صلہ آتا ہے علا کا، وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنِ آدَمَ، اے نبی پڑھ کے سنائیے انہیں خبر ابن آدم کے دو بیٹوں کی، ابن آدم تو جو حابیل اور قابیل کا واقعہ بیان ہوا ہے سورہ مائدہ میں، تو وہاں ہے وَاتْلُ عَلَيْهِمْ انہیں سنائیے. لیکن یہ کہ اگر نہ آئے یہ صلہ تب بھی کسی جگہ پر اس کے معنی کیے جا سکتے ہیں، اور یہاں پر دوسرے معنی بھی میں سمجھتا ہوں کہ بالکل مساوی طور پر یہاں مراد ہے، اس لیے کہ یہاں جو کانٹیکسٹ ہے لا مبدل لکلمات، اللہ کے کلمات کو یا قرآن کی کلمات کو، یہ جو ضمیر مجرور ہے کلمات ہی میں، ان کا برجہ دونوں ہو سکتے ہیں، رب بھی، آپ کے رب کے کلمات کو کوئی بدلنے والا نہیں اور اس کتاب کے کلمات کو کوئی تبدیل کرنے والا نہیں، کوئی تبدیلی اس میں ممکن نہیں. اس میں دونوں مفہوم ذہن میں رکھیے، رب کے کلمات اس سے مراد اللہ تعالی کی سنت ثابتہ، اللہ کا وہ قانون جو اس کائنات میں جاری و ساری ہے. ولن تجد لسنت اللہ تبدیلا ولن تجد لسنت اللہ تحویلا، اس اعتبار سے جو سنت ابتلاء ہے، امتحان اور آزمائش، جو ہم سورہ عنکبوت کے پہلے رکوع میں بڑے شد و مد کے ساتھ پڑھ چکے ہیں، احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفترون ولقد فتنا الذین من قبلهم فلیعلمن اللہ الذین صدقوا ولیعلمن الکاذبین. پھر یہ کہ اس کے بعد پھر یہ مضمون آیا آیت نمبر 11 میں، ولیعلمن اللہ الذین آمنوا ولیعلمن المنافقین، یہ تو اللہ تعالیٰ کی مستقل سنت ہے، دائم سنت ہے، اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہوگی، اس میں کوئی استثناء نہیں ہے. انبیاء مستثنا نہیں ہے، رسول مستثنا نہیں رہے، انہیں بھی ان بھٹیوں میں سے گزرنا پڑا ہے، انہیں بھی آزمائشوں کو برداشت کرنا پڑا ہے. بلکہ حضور کے الفاظ سے ایک روایت میں آئے ہیں کہ تمام انبیاء اور رسول کو جو تکالیف اور مصائب آئی ہیں، مجھے تنہا وہ سب جھیلنے پڑے. ہر نو کا امتحان آیا، ہر نو کی آزمائش آئی. یعنی یوں سمجھئے کہ کوانٹیٹیولی کمیت کے اعتبار سے ہو سکتا ہے کسی نبی پر کوئی ایک آزمائش زیادہ آئی، لیکن کوالیٹیولی تمام قسم کی آزمائشیں جمع ہوئی ہیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذات مبارکہ میں، جیسے کہ تمام انبیاء اور رسول کے محاسن جمع ہوئے. اس میں یوسف دم عیسیٰ، ید بیضا داری، آنکھیں خوبہ ہمہ دار، ان کو چڑھا داری، بالکل اسی کے ہم وزن ہے آپ کا یہ قول کہ تمام انبیاء اور رسول کو جو مصائب جھیلنے پڑے، مجھے تنہا وہ سب کے سب جھیلنے پڑے. تو یہ تو سنت ساختہ ہے. اگر تو یہاں پہ کلمات ہی سے مراد اللہ کے کلمات لیے جائے تو گویا کہ ہمارا دیش منتخب نصاب کے اس حصے میں جو مضمون چل رہا ہے صبر و ثبات، آزمائش، اس کے ساتھ اس کا ایک گہرا ربط قائم ہو گیا. لیکن ایک مضمون قرآن مجید میں اور بھی آیا ہے، اور مکی صورتوں میں بالخصوص کے جو یوں سمجھئے کہ نصف آخر میں جو صورتیں نازل ہوئی ہیں مکی دور کے، اس میں آیا ہے کہ جب قریش مکہ تھک گئے، ہار گئے کہ ہماری پرسیکیوشن، ہمارا تشدد، ہماری مخالفت، یہ ساری ابتلائیں اور آزمائشیں جن میں سے کہ ہم نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اور ان آپ کے جانسار صحابہ کو گزارا ہے، سب ناکام ہو گئی. کسی ایک کو بھی ہم برگشتہ کرنے میں، مرتد کرنے میں، واپس لانے میں کامیاب نہیں ہو سکے. تو پھر ان کی طرف سے کچھ مصالحانہ پیشکشیں ہوئی. ان مصالحانہ پیشکشوں میں یہ بات بھی تھی کہ قرآن مجید میں کچھ نرمی کیجیے، کچھ اس میں ترمیم کیجیے، یہ بہت ہی انکمپرومائزنگ ہے، کچھ دو کچھ لو، کچھ مانو کچھ منواؤ، گیو اینڈ ٹیک سے دنیا میں معاملہ چلتا ہے، پوری کی پوری بات آپ کی نہیں مانی جا سکتی. یہ اصل میں یوں سمجھئے کہ دام ہم رنگ زمین تھا، یہ وہ جال تھا کہ جس میں پھنسانے کی کوشش کی گئی. ایک ادے قرآن غیر حاضہ او بدل ہو، کوئی اور قرآن پیش کیجئے اس قرآن کے سوا، یا یہ کہ اس میں کچھ تبدیلی کیجئے. یہ سورہ یونس میں آیت آئی، اور یہ قاد الدین کفر وہ اس میں سورہ بنی اسرائیل میں آیا ہے کہ یہ کس پر چنے ہوئے ہیں، یہ تلے ہوئے ہیں کہ آپ کو مجبور کر دیں، کسی طور سے پریشرائز کر کے آمادہ کر دیں کہ آپ کچھ اور قرآن گھڑ کر ہماری طرف منسوخ کر دیں. وہ ادھر لگتا کا خلیلہ، اور پھر یہ آپ کو اپنا دوست بنا لیں گے، جھگڑا ختم ہو جائے گا. لڑائی تو ان کی ساری قرآن سے. تو وہاں پر بھی بڑی سخت تنبیہ کے الفاظ آئے ہیں سورہ بنی اسرائیل کے اس مقام پر، جو لولا ان سبت نہ تلقت کتنا ترکر ہوئی نہیں ان شعین کلیلہ، اے نبی اگر ہم ہی نے آپ کے پائے ثبات کو جمائے نہ رکھا ہوتا تو عین ممکن تھا کہ آپ کچھ نہ کچھ ان کی طرف مائل ہو ہی جاتے. اس میں گویا کہ اشارہ کیا جا رہا ہے کہ دباؤ اتنا شدید ہے، لیکن اگر ایسا ہو جاتا تو پھر یہ ہے کہ آپ کو دنیا میں بھی دوہری سزا ملتی اور آخرت میں بھی دوہری سزا ملتی. اذ لازق نہ کر ریف الحیات و ریف الممات. بارہ یہ کیونکہ مضمون قرآن مجید میں آیا ہے، بار بار آیا ہے، تو ہو سکتا ہے یہاں مراد وہی ہو. اس قرآن کے کلمات کو تبدیل کرنے والا کوئی نہیں، کسی کو یہ اختیار حاصل نہیں، یہاں تک کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جس پر یہ نازل ہو رہا ہے. سورہ یونس کا جو حوالہ میں نے ابھی دیا تھا، وہاں یہ کہلوایا گیا ہے قل ما ابدلہ اما یکون لی ان ابدلہ من تلقائے نفسی ان اتبع الا ما یوحى الیہ. اے نبی کہہ دیجئے کہ میرے لیے قطر ممکن نہیں ہے کہ میں اس میں کوئی ترمیم کر سکوں، تبدیلی کر سکوں، میں تو خود پابند ہوں اس کا جو میری جانب وہی کیا جا رہا ہے. وہی بات ہو سکتی ہے یہاں پر. تو لا مبدل لکلمات ہی کہ یہ دونوں مفہوم ذہن میں رکھیے. ولن تجد من دونہ ملتحدا. اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، نہیں پائیں گے آپ، اور پھر ذہن میں رکھیے کہ یہاں خطاب اگر وائد کے سیزن میں ہے، لیکن یہ ساری بات حضور کے مساقت سے تمام مسلمانوں سے کہی جا رہی ہے. نہیں پاؤ گے تم یہاں دون ہی کی ضمیر مجرور میں بھی دونوں امکانات ہیں، اللہ کے سوا کوئی پناہ گاہ نہیں پاؤ گے، کوئی نہیں ہے اللہ کے سوا جو تمہیں پناہ دے سکے، اور یہاں وہ دوسرا مفہوم بھی ہے، تمہاری واحد پناہ گاہ یہ قرآن ہے، واحد سہارا یہ قرآن ہے. اس لیے کہ قرآن مجید خود کہتا ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اور ہر ذکر یہ. اور مجھے یاد آ رہا ہے امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ جب ان پر سب شدید ابتلاء کا دور تھا، جیل میں تھے اور ستایا جا رہا تھا، مارا جا رہا تھا، اس کو اپنے جملہ کہا کرتے تھے، ان جنتی معی، میری جنت میرے ساتھ ہے، میں خود ایک جنت میں ہوں. تمہاری یہ ساری تعظیم اور تمہاری طرف سے یہ ساری عزائیں میرے لیے تشویش کا موجب نہیں ہے، میرے اطمینان قلبی کو متاثر نہیں کر سکتے. وہ کہ میں ایک ہال میں ہوں، میرا ہال جو ہے جنت، اس کے اندر میں ہوں. تو میرے جسم کو جو چاہو کر لو، جو عزائیں چاہے پہنچا لو، جو تکلیفیں چاہو تو پہنچا لو، لیکن میرے اندر جو اطمینان ہے، جو سکون ہے، جو راضی برضائے رب کی جو کیفیت ہے، تم اس کو متاثر نہیں کر سکتے. ان جنتی بھائی. تو در حقیقت قرآن مجید کے ساتھ اگر وہ تعلق اور رب قائم ہو جائے، جیسا کہ ہم پچھلے نشست میں دیکھ چکے ہیں کہ اصل میں صبر، ثبات، استقامت، مما صبروں کا الا باللہ، وہ تو اللہ تعالیٰ ہی کے سہارے ہیں. اللہ کے ساتھ تعلق ہے تو جمے رہو گے، ڈٹے رہو گے، کھڑے رہو گے، ثابت قدم رہو گے. لیکن اگر یہ کہ کسی بھی سبب سے اگر اللہ کے ساتھ وہ رشتہ کمزور ہو گیا، تو پھر یہ دباؤ، یہ مخالفین کی طرف سے جو پریشر ہے، اس کے نتیجے میں ہو سکتا ہے کہ کہیں پائے ثبات میں جو بیچ پیدا ہو جائے. اب جو اصل موضوع اس مقام پر ہے، جو ایک اضافی ہدایت یہاں آ رہی ہے، اور لفظ مصدر، اس کے حوالے سے یہ ہمارے منتخب نصاب کے حصہ پنجم سے بہت زیادہ مربوط ہے. وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ، اور صبر کیجئے، اپنے نفس کو صبر پر آمادہ کیجئے. بلکہ اس کا جو مراد ہے اصل میں لفظ صبر کو میں برقرار رکھنے کی کوشش کر رہا ہوں ترجمے میں، لیکن اس سے ترجمانی کا قدر نہیں ہو رہا. صبر کا جو اصل لغوی مفہوم بالکل آغاز میں سامنے آیا تھا، روکے رکھنا، تھامے رکھنا. وصبر نفس کا، روکے رکھیے اپنے نفس کو، اپنے جی کو، اپنے آپ کو. مع الذین یدعون ربهم بالغداۃ والعشی یریدون وجهه، ان لوگوں کے ساتھ روکے رکھیے کہ جو پکارتے ہیں اپنے رب کو صبح و شام. غداۃ اور عشی، غداۃ کا لفظ صبح کے لیے آتا ہے، اور عشی شام کے لیے، رات کے لیے. صبح و شام جو اپنے رب کو پکارتے ہیں، یریدون وجهه، اور وہ طالب ہیں اپنے رب کے وجہ کے، چہرے کے، رضا کے، اللہ تعالیٰ کی رضا کے سوا انہیں کچھ مطلوب نہیں. وَلَا تَعْزُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ، یہ تاغو جو ہے پہلے نہیں ہے، لیکن اس کا مادہ وہی جس سے لفظ عدوان بنا ہے، یا جس سے تعتدو اعتدا ہے، بڑھ جانا، تجاوز کر جانا. وَلَا تَعْزُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ، آپ کی نگاہیں نت متجاوز ہو جائیں، مت آگے بڑھے. عَنْهُمْ، ان لوگوں سے. تُرِید زِینَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، یہ مشکلات میں سے ہے، قرآن مجید کے مشکل مقامات میں سے ہے. تم چاہتے ہو دنیا کی زینت، حیات دنیاوی کی زینت، اس کے طالب ہو. یہاں اصل میں ترجمہ یہاں تک کر کے بات سمجھ لیجیے، کہا کیا جا رہا ہے، پس منظر کیا ہے. ہر معاشرے میں مختلف طبقات کے لوگ موجود ہوتے ہیں، غربا بھی ہے، فقرا بھی ہے، مساکین بھی ہے، سردار بھی ہے، چودھری بھی ہے، سرمایہ دار بھی ہے. اب ظاہر بات ہے کہ دنیا میں جو کچھ معاملات چل رہے ہیں، اور دنیا کا یہ سارا کاروبار جن اصولوں پر جاری و ساری ہے، اس میں یہ بات اپنی جگہ بالکل مسلم ہے کہ جس شخص کی اہمیت زیادہ ہے، جس کو معاشرے میں سٹیٹس حاصل ہے، جو صاحب حیثیت ہے، صاحب ثروت ہونے کے اعتبار سے بھی، صاحب اقتدار ہونے کے اعتبار سے بھی، وہ ظاہر بات ہے کسی دعوت کے اعتبار سے بھی اتنا ہی اہم ہے. ہو سکتا ہے کہ ایک شخص ایمان لے آئے، وہ صاحب حیثیت ہے، اس کا ایک اسٹیٹس ہے، اپنے معاشرے میں ایک مقام ہے، ایک مرتبہ ہے. اس کا ایمان لانا اس دعوت کے لیے، اس تحریک کے لیے، اس کی پیش رفت کے لیے، شاید دوسرے بہت سے لوگوں کے ایمان لانے سے زیادہ مؤثر ثابت ہو. یہ واقعہ ہے، اس کا انکار کرنا ممکن نہیں. یہی وجہ ہے کہ ہمیں یہ معلوم ہے صراحت کے ساتھ کہ حضور نام لے لے کر بھی دعائیں کرتے تھے، اور اس میں جو نام آتے ہیں کہ اللہ عبد بن حسام یا عمر بن خطاب میں سے ایک کو تو ضرور میری جھولی میں ڈال دیں. کس وجہ سے؟ ایک تو یہ کہ لوگ ہیں، صاحب حیثیت ہیں، ان کو اپنے معاشرے میں ایک مقام حاصل ہے، مؤثر شخصیت ہے. پھر یہ کہ اپنے کردار کے اعتبار سے بھی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں بھی جو وقت موجود تھا وہ کسی درجے میں ابو جہل میں بھی موجود تھا. یعنی یہ کہ جس شے کو مان لیا ہے وہ غلط ہے یا صحیح، اب اس کے لیے کٹ مرنے کو تیار. یہ معاملہ جیسے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مخالف تھے تو انتہائی شدید مخالف، جب ایمان لے آئے فیض النبی بین کب بین عداوت ان کا نہ ہوں ولی الحمین، اب وہ اتنے ہی زیادہ حامی ہے اور جانسار ہے. یہی معاملہ ابو جہل کا تھا کہ وہ شخص اگر ایمان لے آتا تو واقعہ یہ ہے کہ وہ بھی کچھ نہ کچھ قریب کی شخصیت ہوتا حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی شخصیت کی. اور اس کا ثبوت میرے نزدیک یہی ہے، سب سے بڑا ثبوت کہ حضور نے دونوں کو پیش کیا کہ اللہ ان میں سے ایک کو تو ضرور قبول فرما لے اور ایک کو تو ضرور میری جھولی میں ڈال دے. تو آخر کوئی نہ کوئی مشابہت ہے، وجہ مشارکت کوئی نہ کوئی تو ہو. بغیر کسی مشارکت اور مشابہت کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان دونوں ناموں کو جمع نہیں کر سکتے تھے. بہرحال یہ سورہ علق کی تفسیر میں بڑی تفصیل سے یہ مباحث بیان کر چکا ہوں، اس وقت صرف حوالہ دے رہا ہوں. معلوم یہ ہوا کہ جن لوگوں کی حیثیت زیادہ ہے وہ دین کے اعتبار سے بھی اور انقلابی تحریک جو ہے اس کے اعتبار سے بھی زیادہ مؤثر ہو سکتے ہیں، لہذا داعی کی توجہ ان کی طرف ہوگی، فطری طور پر منطقی طور پر ان کی طرف توجہ زیادہ ہوگی. یہ معاملہ البتہ جیسے ہم کہتے ہیں کہ مفہوم مخالف بھی ہر شے کے ساتھ موجود ہوتا ہے، اس کا یہ ایک منفی پہلو بھی موجود ہے کہ غرباء میں سے، مساکین میں سے جو لوگ ایمان لائے، جو آپ کے دست و بازو بنے، ان میں ایک احساس محرومی پیدا ہوگا اور وہ یہ محسوس کرنے لگے کہ ان کی نگاہوں میں بھی صاحب ثروت لوگوں کی ایک قدر ہے، ان کے دلوں میں بھی ان چودھریوں ہی کا مقام ہے. یہ شے بڑی کاؤنٹر پروڈکٹیو ہے، نہایت نازک، نہایت مضر. اب یہ ہے اصل میں وہ پل صراط، جسے میں کہتا رہا ہوں مختلف مواقع پر، یہ جو ایک روایتی اور پروربیل ہمارے ہاں تصور ہے کہ پل صراط جو ہے تلوار کی دھار سے زیادہ تیز اور بال سے زیادہ باریک ہے. اس دنیا میں بھی انسان در حقیقت ہر وقت پل صراط سے گزر رہا ہے. دو متضاد چیزیں ہیں، ان میں اعتدال کی روش اختیار کرنا انتہائی مشکل کام ہے، فیصلہ کرنا مشکل ہو جاتا. جس کی مثال بارہ میں نے دی ہے کہ ایک سب فرض کیجیے اپنی عزت نفس کی وجہ سے کوئی روش اختیار کر رہا ہے، دوسرا سمجھے گا یہ تکبر کر رہا ہے، حالانکہ اس کے اندر وہ تکبر نہیں تھی، اپنی عزت نفس کا لحاظ تھا. لیکن یہ کہ دیکھنے والے کو محسوس ہو سکتا کہ تکبر ہے. اسی لیے یہاں پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جو خاص طور پر ہدایت دی جا رہی ہے کہ ایسا نہ ہونے پائے کہ آپ کی نگاہیں ان فقراء اور ان غرباء اور مساکین جو ہے، فقرائے صحابہ یہ باقاعدہ اصطلاح ہے، جیسے فقہائے صحابہ، صحابہ میں سے وہ لوگ جو بہت صاحب فہم تھے اور جو استنباط کی صلاحیت رکھتے تھے، احکام کا استنباط کر سکتے تھے، معاملات کی تہ تک پہنچ سکتے تھے. ظاہر بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمام انسان ایک جیسے نہیں بنائے، کسی میں کوئی صلاحیت زیادہ ہے، کسی میں کوئی صلاحیت زیادہ ہے، کوئی بھاگ دوڑ زیادہ کر سکتا ہے، کوئی سوچ اور سمجھ کی صلاحیت زیادہ رکھتا ہے، کسی کی ذہنی صلاحیت زیادہ ہے، کسی کی جسمانی قوت زیادہ ہے. تو نہ ہر زند نفس و نہ ہر مرد مرد خدا پنجنگ اچھا نہ کر. تو جن لوگوں میں وہ فہم اور جن لوگوں میں معاملات کی گہرائی تک پہنچنے کی صلاحیت، قرآن مجید سے احکام کا استنباط کرنے کی صلاحیت، جو یہ تھی موجود، ان کو کہتے ہیں فقہائے صحابہ. اور ایسے فقرائے صحابہ، یہ فقرائے صحابہ میں ابو الدرداء ہیں، ابو ذر ہیں، ابو ہریرہ ہیں، اکثر و بیشتر جو تھے اصحاب صوفہ وہ فقراء میں سے تھے. تو یہ جو فقراء اور جو مکی دور کے فقراء ہیں، اب بلال ہیں، حباب بن العرب تھے، اسی طرح عبداللہ بن مسعود اگرچہ قریش کے اونچے گھرانے سے تھے لیکن بہت غریب اور مفلس انسان تھے، وہ بھی ان فقراء کے اندر شامل ہیں، اور بھی لوگ تھے. یہ لوگ جو ہیں اگر انہیں یہ احساس ہو جائے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہیں بھی ادھر ہی جاتی ہیں، آپ کی توجہ بھی ادھر ہی ہے. اور یہاں لفظ میں نے خاص طور پر نوٹ کرایا تھا، بلا کاب و عیناک عنہم، یعنی اب جیسے کہ آپ لوگ میرے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں، کچھ لوگ نیچے ہیں کچھ لوگ اوپر ہیں، تو نگاہ یہ ہے کہ میں اگر آپ کو دیکھوں نیچے والوں سے ہٹ کر اوپر والوں کو دیکھنے لگوں تو گویا کہ میری نگاہ تجاوز کر رہی ہے، ان نیچے والوں کو چھوڑ کر ادھر جا رہی ہے. تو گویا کہ اس وقت کے اس معاشرے میں کچھ تو وہ غربا تھے یا غلاموں سے تعلق رکھنے والے لوگ تھے، فقراء تھے. اے نبی، ایسا نہ ہو کہ آپ کی نگاہیں ان سے آگے ہپڑ جائیں. عام طور پر ترجمہ کر دیا گیا، ترجمہ مشکل ہو جاتی ہے. آپ نگاہیں نہ پھیریں ان کی جانب سے، اس میں لفظ کی اصل رعایت نہیں ہے، نہ بڑھیں آپ کی نگاہیں ان سے ان لوگوں کی جانب. بلا تاب عیناک عنہم، ان سے تجاوز نہ کریں آپ کی نگاہیں دوسروں کی طرف. اور یہاں مراد کیا، دوسرے وہ کہ جو مرفع الحال ہے، دولت مند ہے، صاحب ثروت ہے، صاحب وجاہت ہے، صاحب حیثیت ہے، سردار ہیں اپنے اپنے قبیلوں کے، سربراہ ہیں اپنے اپنے گھرانوں کے، ان کی طرف آپ کی نگاہ نہ جائے ان سے ہٹ کر یا ان سے تجاوز کر کے. تریب و زینت الحیات کی دنیا، ایسا نہ ہو کہ انہیں یہ محسوس ہو یا دیکھنے والے یہ محسوس کریں کہ محمد کی ویلیوز بھی وہی ہے صلی اللہ علیہ وسلم جو عام انسانوں کی، ان کی نگاہوں میں بھی قدر و قیمت کا معیار وہی ہے جو عام لوگوں کی نگاہوں میں ہے. یہ بھی اہمیت دیتے ہیں دولت دنیاوی کو، اور یہ بھی اہمیت دیتے ہیں جو بھی حیثیت اور مرتبہ ہے دنیا کا اس کو. تو یہ جیسا کہ میں نے عرض کیا، یہ ہے اصل میں ایک بہت باریک اور بہت مشکل معاملہ. کہ ایک طرف تقاضا ظاہر بات ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر بار بار قرآن مجید میں ادھر متوجہ کیا گیا تو اسی لیے کیا گیا کہ آپ کے طرز عمل میں کوئی ایسی بات تھی کہ جس سے دیکھنے والے کو یہ شبہ پیدا ہو سکتا تھا. چنانچہ آپ کو معلوم ہے کہ سورہ عبس کا جو ابتدائی حصہ ہے پورا، کس درجے اس میں شدت ہے، اس میں ٹوک ٹوک کا جو انداز ہے وہ کتنا شدید ہے. عبس و تولا، وہی بات جو سورہ عنکبوت کی دوسری آیت کے بارے میں عرض کر چکا ہوں، یہاں پر بھی وہی بات ہے کہ جیسے ایک مغایرت کا احساس، سیدھے غائب میں بات ہو رہی ہے، جب براہ راست خطاب ہوتا ہے تو خطاب میں تو التفات ہے، میں آپ کے طرف منہ کر کے رخ کر کے آپ سے بات کروں گا. ایک یہ ہوتا ہے منہ پھیر کر بات کی جائے، براہ راست خطاب نہ کیا جائے، یہ اظہار ناراضگی کا یہ بہت اہم اور مؤثر ذریعہ ہے. کیا لوگوں نے یہ سمجھا تھا کہ چھوٹ جائیں گے صرف یہ کہنے سے کہ ہم ایمان لے آئے؟ حالانکہ ہم نے دیکھا کہ بقیہ تینوں آیات جو میں نے کوٹ کی ہیں اس کی ہم مضمون، اس میں خطاب ہے. ہم حسب تم انت تدخلوا الجنہ، کیا تم نے یہ سمجھا تھا کہ داخل ہو جاؤ گے جنت میں؟ لیکن وہاں جو ہے سورہ عنکبوت کی جو دوسری آیت ہے، احسب الناس یترکوا یقولوا آمنا وهم لا یفتنون، کیا لوگوں نے یہ گمان کیا تھا؟ اب اس میں خطاب نہیں ہے، گویا کہ اعراض کر کے رخ پھیر کر بات کر رہا ہے اللہ تعالیٰ. کہ خطاب کرنا بھی براہ راست جو ہے پسند نہیں ہے ان کے اس طرز عمل کی وجہ سے کہ گھبرا اٹھے. یہی معاملہ یا آبا صاحب اللہ، اس نے تیوری چڑھائی اور رخ پھیر لیا، حضور سے خطاب نہیں کیا، یہاں براہ راست گفتگو نہیں کر رہے. آبا صاحب اللہ انجا علامہ، سارا سیدھا غائب میں گفتگو ہو رہی، اس نے تیوری چڑھا لی، اس نے رخ پھیر لیا کہ اس کے پاس ایک نابینا شخص آیا، عبداللہ ابن ام مکتوم. چنانچہ عبداللہ ابن مکتوم جب بھی اس کے بعد کبھی آئے حضور کے پاس تو آپ استقبال کرتے تھے خاص طور پر، مرحبا بالذی عاتبنی اللہ فی، مرحبا اس شخص کو کہ جس کے معاملے میں اللہ نے مجھ پر عتاب فرمایا ہے. لفظ عتاب ہے جو حضور نے استعمال کیا، عاتبنی اللہ فی، مجھے اللہ نے یعنی مورد عتاب بنایا ہے. تو وہ الفاظ جو ہے نوٹ کیجیے، آبا صبا صب اللہ جا لاما وما یدری کا لال لہو یز بک آؤ یز بک کرو فتر فاؤ ذکر اما من استغنا فن کا لہو تصدا وما علیہ کا لا یز بک کا و اما من جا کا یسا وہ ہوا یسا فن کا انہو تلا کا کل انہا تذکرہ فمن شاء ذکرہ فی صحف مکرمت مرفوعت مطہرت بعیدی سفرت کرام بررہ. یہ تقریباً یوں سمجھیے کہ سرخ صورت ہے، یہ ایک تہائی کے قریب جو ہے صورت اسی ایک واقعے کے اوپر، تیوری چڑھا دی، رخ پھیر لیا کہ ایک نابینا آئے. حالانکہ صورت واقعہ جو تفصیل سے بیان ہوئی ہے سیرت میں وہ یہ تھی کہ اس وقت قریش کے جو سرکردہ لوگ حضور کی خدمت میں تھے گفتگو ہو رہی تھی. اب یہ نابینا ہے, ان کو محسوس نہیں ہوا کہ کون لوگ بیٹھے ہیں, کیا سچویشن کیا ہے. وہ بار بار حضور کو اپنی طرف متوجہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, اور حضور نے عدم انتفاق فرمایا. آپ کو کچھ ناگوار بھی گزرا, لیکن اس پر گرفت جس قدر شدید الفاظ میں ہوئی ہے وہ آپ کے سامنے. تو معلوم ہوا کہ یہ کرنا پڑتا ہے. اس دنیا میں جو بھی چیزیں مؤثر ہیں, اگر ان کا آپ ایک حد تک لحاظ نہیں رکھیں گے تو آپ کی دعوت آپ کی تحریک آگے نہیں بڑھے گی. لیکن کس حد تک نہ ہو جائے کہ ادھر احساس محرومی پیدا ہو جائے, ان کو یہ محسوس ہونے لگے کہ التفات ہماری طرف نہیں ان کی طرف ہے, پھر وہ عرض کر رہا ہوں کہ ہے وہی بال سے زیادہ باریک اور تلوار کی دھار سے زیادہ تیز راستہ ہے. امکانی حد تک انسان کو اعتدال کی کوشش کرنی چاہیے, لیکن حقیقت یہی ہے کہ جیسے انگریزی کا لفظ کامن سینس ہے کہ کہا جاتا ہے عام فہم, اور سب سے زیادہ کمیاب ہے وہی ہے دنیا میں. اسی طرح توازن اور اعتدال سب سے مشکل کام, انتہا پسندی سب سے زیادہ آسان کام ہے اور سب سے زیادہ مؤثر ہے. جنگل کی آگ کی طرح وہ بات پھیلتی ہے جس میں انتہا پسندی ہے. لیکن آپ اعتدال پر رکھنا چاہیں, خود اعتدال پر رہنا چاہیں, تو وہ چیز لوگوں کے لیے اتنی پرکشش نہیں ہوتی, اور اس کے لیے جو ہے خود بھی مشکل, اور اس کو لوگوں سے ملوانا اس پر چلوانا بھی مشکل. بہرحال یہ ایک انقلابی تحریک دعوت اقامت دین کی جدوجہد کے اعتبار سے یہ بہت اہم نقطہ ہے. اس میں اس آیت کا مفاد کیا ہوگا, اس سے ہمیں کیا فائدہ اٹھانا چاہیے کہ ہر شخص جو بھی کسی ذمہ دارانہ حیثیت میں ہے, چاہے وہ تحریک کا سب سے جو اوپر کا امیر ہے وہ ہو, چاہے درمیانی درجے میں تنظیم کے جو مختلف جو لیولز ہیں اس کے اوپر ذمہ دار آدمی ہے, یہ تو معاملہ تنظیم جو ہوتی ہے اس میں تو کوئی امیر ایک شخص نہیں ہوتا, اس میں تو ہر شخص اپنی جگہ پر ایک ذمہ داری کا منصب ادا کر رہا. جیسے کہ غزوہ احد کے بارے میں نے بارہ عرض کیا ہے کہ جو لوکل کمانڈر کا تھا اصل میں, جو نافرمانی کا معاملہ ہوا ہے, ورنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قول کی تو تعلیم ممکن ہے, اور یہی محسوس ہوتا ہے کہ تعلیم کی گئی کہ آپ نے جو حکم دیا تھا وہ تو شکست کی صورت میں تھا, اس وقت تو فتح ہو گئی, سچویشن بالکل تبدیل ہو گئی. لیکن یہ کہ لوکل کمانڈر اگر وہ بھی اسی مغالطے میں مبتلا ہو گئے ہوتے تو بات بالکل دوسری ہوتی, لیکن وہ قائم تھے اور وہ کہے تھے کہ مت ہلو یہاں, تو گویا کہ لوکل کمانڈر کی جو ہے وہ حکم عدولی ہوئی, وہاں ہے تو تم نے نافرمانی کی. بالکل اسی طرح کا معاملہ یہ ہے کہ ہر شخص جو بھی کسی ذمہ داری کے منصب پر ہے وہ بار بار جائزہ لیتا رہے, کٹولتا رہے, ایسا نہ ہو کہ بے دھیانی میں, بے شعوری میں, غیر ارادی طور پر انسان کی طرف جو ہے جھکتا چلا جائے. اس لیے کہ یقیناً اس کی طرف جو ہے جیسے ڈھلوان ہوتا ہے پانی ڈھلوان کی طرف جاتا ہے, اسی طریقے سے خطا موجود ہے کہ ایک التفات ہی عمومی طور پر ان کی جانب ہو جائے, زیادہ توجہ ہی سلوا کے انہی کی طرف ہو جائے. یہ بات جو ہے قلبی تعلق, قلبی محبت کا رشتہ, قدر و قیمت دل میں ہونا, وہ اپنے ان ساتھیوں کی جن کے پاس خلوص کی دولت ہے, جو خلوص کی دولت سے مالا مال ہے, چاہے وہ تنگ دست ہے, نادار ہے, ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے. وہ میں نے حضور کی حدیث بھی, اگرچہ اس کا متن تو سامنے نہیں ہے, میں اس کو بارہا بیان کر چکا ہوں کہ کتنے ہی لوگ ایسے ہیں کہ وہ کسی محفل میں بار نہیں پا سکتے, کہیں سفارش کرے تو کوئی ان کی بات سننے کو تیار نہ ہو, کہیں رشتہ کرنا چاہے تو کوئی ان کے ساتھ رشتہ کرنا پسند نہ کرے. لیکن اللہ کے ہاں ان کا مقام ایسا ہے کہ اگر کہیں بھولے سے کسی بات پر قسم کھا بیٹھے تو اللہ تعالیٰ ان کے قسم کی لاج رکھتا ہے. یہ بھی مقام اس اعتبار سے یہ موضوع جو ہے, اور خاص طور پر وصبر نفس کا, معلوم ہوا کہ نفس جو ہے وہ تو اس کے اندر تو انہیرنٹ ہے, یہ ایک رجحان موجود ہے, وہ ادھر لپکے گا. تریب و زینت الحیات الدنیا, یہ سورہ کہف کا تو چونکہ مرکزی مضمون ہی ہے, اس کا عمود ہی ہے. پہلے رکوع میں جو وہ قلعہ کڑا ہوا ہے اس آیہ مبارکہ کا کہ انا جاننا ما علی الارض زینۃ اللہ لنبلوہم ایہم احسن عملا, اس دنیا میں جو کچھ ہے اس زمین پر زیبائش اور آرائش, ہم نے اسے اس کی زمین کا سنہار بنا دیا ہے اس دنیا کے لیے, اس زیبائش اور آرائش بنا دیا ہے تاکہ ہم جانچیں پرکھیں, امتحان لے لیں کہ کون لوگ ہیں کہ جو اسی دنیا کی زیبائش ہی کے دیوانے ہو کر اور اسی کی محبت میں گرفتار ہو جاتے ہیں, اور کون وہ ہے کہ جو ہم سے لو لگاتے ہیں، ہم سے محبت کرتے ہیں. اور آخری رکوع میں پھر آیا ہے قل هل ننبئکم بالاخرین اعمالا الذین ضل سعیهم فی الحیات الدنیا وهم یحسبون انهم یحسنون صنعا. کیا ہم تمہیں بتائیں کہ دنیا میں سب سے زیادہ گھاٹے میں کون رہتے ہیں اپنے عمل کے اعتبار سے؟ بھاگ دوڑ تو سبھی کر رہے ہیں، دن رات کی محنت سبھی کر رہے ہیں، دیندار بھی کر رہا ہے، دنیا دار بھی کر رہا ہے، دین کے لیے کام کرنے والا بھی مشقتیں جھیل رہا ہے، اور دولت سمیٹ کر جمع کرنے کی خواہش رکھنے والا بھی دن رات جو ہے ایک کیے ہوئے ہیں. لیکن قل هل ننبئکم بالاخسرین اعمالا، اپنی سعی و جہد اور بھاگ دوڑ کے نتیجے کے اعتبار سے سب سے زیادہ خسارے میں رہنے والے کون ہیں؟ الذین ضل سعیهم فی الحیات الدنیا، وہ لوگ کہ جن کی سعی و جہد بھاگ دوڑ حیات دنیاوی ہی میں بھٹک کر رہ گئی، گم ہو کر رہ گئی. کافر کی یہ پہچان کہ آپ میں گم ہیں. یہ دو ہے ابتدا اور انتہا سورہ کا، درمیان میں بار بار آتا المال والبنون زینت الحیات الدنیا، یہاں پر بھی وہی الفاظ آئے تريد زینت الحیات الدنیا. یہ مشکلات میں سے ہے، بعض حضرات کہتے ہیں کہ یہاں ہر سے استفہام جو ہے اتريد یہ ہے یہاں پر، یا یہ کہ اس سے مراد یہ ہے کہ لوگ یہ سمجھیں گے نبی اگر آپ کی یہ روش ہوئی، آپ کا یہ طرز عمل ہوا، تو اندیشہ ہے کہ لوگ یہ گمان کریں گے کہ آپ بھی حیات دنیاوی ہی کے طالب ہیں. معاذ اللہ، اس کا کوئی امکان نہیں. لیکن یہ کہ جو بھی کوئی مثبرات کسی شے کے ہیں جس سے کہ کوئی اندیشے پیدا ہو سکتے ہیں، لوگوں کو جو مخالفے ہو سکتے ہیں، اس میں بھی بڑی احتیاط کی ضرورت ہے. حضور کی احتیاط کا تو یہ عالم ہے کہ ایک مرتبہ رات کے وقت کہیں آپ اپنی کسی روضہ محترمہ کے ساتھ جا رہے تھے، پاس سے کوئی شخص گزرا، کوئی صحابی کوئی انصاری کوئی ہوں گے، تو حضور ذرا آگے نکل گئے تھے، وہ ادھر چلے گئے تھے، تو حضور نے انہیں بلایا، فرمایا یہ میری بیوی ہے حلال. اس نے کہا بات ہے اللہ کے رسول، مجھے آپ کے بارے میں کچھ شبہ ہو سکتا؟ آپ نے فرمایا کہ نہیں، شیطان جو ہے وہ انسان کے دل میں ہر طرح کا وسوسہ پیدا کر سکتا، تو احتیاط کس درجے ہونی چاہیے. تو یہاں پر وہ بات مصدر نفس کا، تھامے رکھیے، روکے رکھیے اپنے نفس کو، اپنے جی کو، اس پر قانے رکھیے. میرے نزدیک یہ قانے کا لفظ یہاں سب زیادہ مناسب ہوگا. مال نذیر یدور ربهم بالغداۃ والعشی، انہی کی صحبت، انہی کی رفاقت، انہی کے پاس بیٹھنا، انہی کی مجلس، انہی کے لیے تبشیر، اور انہی کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو رحمتیں ہیں وہ ان کو پہنچانا، یہ گویا کہ آپ کا اصل شمل ہونا چاہیے، آپ کی اصل دلچسپی. بس میں نفس کا مال نظیر یدون رب بہن غذا کے والا یریدون وجہ، وہ پکارتے ہیں صبح و شام. یہ آپ کو معلوم ہے کہ قرآن مجید میں ابتدائی صورتوں میں خاص طور پر صبح و شام کا لفظ، نماز بھی شروع میں وہ دو وقت کی، کو تین وقت کی، ہوتے ہوتے پھر وہ پانچ پنج وقت کا نماز کا نظام آیا ہے. عام طور پہ یہ صبح و شام، قبل طلوع الشمس و قبل الغروب، قبل طلوع الشمس و قبل غروب، یہی آپ کو اس طرح کے انداز ملیں گے. یدعون ربهم بالغداۃ والعشی یریدون وجهه، بہت اہم نقطہ ہے یہ، وہ صرف طالب ہیں اللہ کے روئے انور کے، اسی کے چہرے کی ضیا. مراد کیا ہے؟ اسی کی رضا، مقصود وہی ہے، نصب العین وہی ہے ان کا. ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا، اور آپ کی نگاہیں تجاوز نہ کریں ان سے، کیا آپ، یا اندیشہ ہے کہ لوگ سمجھیں گے کہ آپ بھی طالب ہیں دنیا کی زندگی کی زیبائش اور آرائش کے. ولا تطع من اغفلنا قلبه عن ذكرنا، اور ان لوگوں کا کہنا ہرگز نہ مانیے. اطاعت کسی کے کہنے پر عمل کرنے کو بھی کہتے ہیں، کسی کے کہنے کو مان لینے کو بھی کہتے ہیں، اور کسی کو جسے انگریزی میں کہتے ہیں ٹو لینڈ این ایئر، یعنی آمادگی کے ساتھ اپنا کان لگانا کسی کی بات پر، توجہ سے کسی کی بات کو پورے اہتمام کے ساتھ سننا، یہ بھی مفہوم اطاعت کے اندر ہے. ولا تطع من اغفلنا قلبه، ان لوگوں کو کی بات آپ نہ سنیے نہ مانیے، ان کی طرف توجہ نہ کیجیے جن کے دلوں کو ہم نے اپنی یاد سے غافل کر دیا. اب یہاں بھی ہمارے اس پہلی آیت جو ہے سورہ عنکبوت کے پانچویں رکوع کی پہلی آیت، اس کے ساتھ اس کا ایک ربط قائم ہوا. ولا تطع من اغفلنا قلبه عن ذکرنا، ولا ذکر اللہ اکبر، واللہ یعلم ما تصنعون، اس پر وہ آیہ مبارکہ ختم ہوئی تھی. ولا تطع من اغفلنا قلبه عن ذکرنا واتبع هواه وكان امره فرطا، ان لوگوں کی باتیں نہ مانیے، ان کی طرف دھیان بھی مت دیجیے، ان کی طرف اپنا زیادہ وقت بھی ضائع مت کیجیے. ظاہر بات ہے کہ ایک حد تک اسلام و تفہیم یہ آپ کی ذمہ داری ہے، لیکن درپے ہو جانا، انہی کے پیچھے ہلکان اپنے آپ کو کرنا جبکہ محسوس ہو جائے کہ یہ لوگ مان کر دینے والے نہیں ہیں، تو اس معاملے میں بھی ایک بڑے توازن اور اعتدال کی ضرورت ہے. یہاں پھر میں عرض کروں گا، آسان کام نہیں ہے اس کا فیصلہ کرنا، چونکہ انسان کے لیے، انسان کسی کے دل کی کیفیت کو نہیں جان سکتا، لیکن یہ کہ پھر بھی ایک ڈائریکٹو پرنسپل کی حیثیت سے، رہنما اصول کی حیثیت سامنے رہے، تو امکانی حد تک انسان اس کے اندر ایک اعتدال کی کیفیت جو ہے وہ پیدا کر سکتا ہے کہ نہ تو کسی کے در پہ ہی ہو جائے، اپنے آپ کو ہلکان ہی کرتے رہے. جیسا کہ آگے آ رہا ہے، اس لیے پہلو اور بھی ہے، آپ اپنے آپ کو جتنا چاہے تواضع کی وجہ سے نیچا کر لیں، لیکن ایسا نہ ہو کہ جو دعوت آپ پیش کر رہے ہیں اس کی بے قدری ہو جائے. اس لیے کہ اس کا اپنا ایک مقام ہے، اس کا ایک اپنا مقام ہے. یہ اگلی آیت میں آ رہا ہے، بتباہ ہوا ہو کان ہم رو فرو کا، اور وہ سب جو صاف نظر آ رہا ہے کہ اپنی خواہشوں کے پیچھے پڑا ہوا، خواہش کی پیروی کر رہا ہے، بات سننے کے لیے آمادہ ہی نہیں، لگا ہوا ہے اپنے نفس پرستی کے اندر ہی، اور اس کا سارا طرز عمل، سارا معاملہ جو ہے وہ صاف نظر آ رہا ہے کہ حد سے متجاوز ہے، حدود سے اسے کوئی سروکار ہی نہیں، کوئی اسکروپل ہے ہی نہیں، زندگی میں کوئی اصول ہے ہی نہیں. وہ قولِ الحق کو میرے رب نے کہا، یہ وہ بات آ گئی جو ابھی میں نے عرض کیا، اور آپ کہیے یہ حق ہے میرے رب کی طرف سے. یعنی یہاں یوں سمجھیے، یا تو یہاں پہ محذوف ہے، قل ھذا ھو الحق کو میرے رب نے کہا، اے لوگوں یہ جو کچھ میں پیش کر رہا ہوں تمہارے سامنے، یہ تمہارے رب کی طرف سے حق ہے، یہ میں نے پیش کر دیا، میری ذمہ داری یہی تھی. یا یہ کہ یوں سمجھیے، قد جاءکم الحق من ربکم، کہہ دیجیے کہ دیکھو تمہارے پاس حق آ چکا ہے تمہارے رب کی طرف سے. یہ نہیں کہہ سکوں گے کہ وہ بات تمہیں پہنچائی نہیں گئی، بالکل جیسے سورہ یونس کی آیت میں نے کوٹ کی تھی پچھلی نشست میں، یا ایھا الناس قد جاءکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور، اے لوگوں آ چکی ہے تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے موعظۃ، نصیحت، اور تمہارے سینوں کے اندر جو روگ ہیں، جو امراض ہیں، ان کی دوا، ان کا علاج، ان کا مداوا. تو اسی طرح یہاں پر ھذا ھو الحق من ربکم، قد جاءکم الحق من ربکم، دیکھو آ چکی ہے تمہارے پاس وہ بات جو الحق ہے، کل کی کل حق ہے تمہارے رب کی طرف. فمن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر، یہ ہے شان استغنا. استغنا اپنی ذات کے لیے نہیں، استغنا اس دعوت کے لیے، اس پیغام کے لیے، اس کی بے وقری نہیں ہونی چاہیے. کہیں یہ محسوس نہ کرنے لگے کہ یہ دعوت ہی کوئی ایسی ہلکی شے ہے کہ جس کو لے کر کسی کے پیچھے جو ہے مسلسل کوئی انسان جو ہے وہ اس کے پیچھے لگا ہوا ہے. یہ تو سب سے بڑی دولت ہے، اس سے اونچی تو کوئی متاع ہی نہیں. وہی سورہ یونس کی آیات، قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا ھو خیر مما یجمعون، یہ تو اللہ تعالی کی رحمت، اس کے فضل، اس کے کرم کا سب سے بڑا مظہر ہے، لہذا اس کو خوشیاں مناؤ. یہ ان تمام چیزوں سے زیادہ قیمتی شے ہے کہ جو یہ جمع کر رہے ہیں. وہ خیر مما یجمعون، قل الحق من ربکم فمن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر، جو چاہے ایمان لائے، جو چاہے کفر کرے. جیسے کہ وہاں سورہ عنکبوت میں ہم نے شروع میں پڑھا کہ اللہ تعالیٰ ان اللہ لغنی عن العالمین ومن جاہد فانما یجاہد لنفسہ، جو کوئی جہاد کرتا ہے اپنے بھلے کے لیے کرتا ہے، اپنی آنکھوں سنوار رہا ہے، اپنا مستقبل بنا رہا ہے، اپنی ابدی زندگی کے لیے روح و ریحان و جنت و نعیم کا اہتمام کر رہا ہے، نہ اللہ پر کوئی احسان ہے نہ اللہ کے رسول پر کوئی احسان ہے. اسی طرح تم مانتے ہو تو اپنے بھلے کو مانو گے، نہیں مانتے ہو تو دفاع ہو. میری کوئی ذاتی غلط نہیں، میری کوئی احتیاج نہیں، نہ اللہ کی کوئی احتیاج وابستہ ہے تمہارے ساتھ، نہ میری کوئی ذاتی غلط یا احتیاج تمہارے ساتھ وابستہ ہے. یہ کیفیت بھی محسوس ہونی چاہیے مخاطبین کو، ورنہ اگر کچھ زیادہ ہی انسان چاہے وہ اپنی جگہ پر تو حق کی دعوت کے لیے اپنے آپ کو گرا رہا ہو، اس نے توازن اختیار کیا ہو اس لیے کہ شاید کس طور سے یہ لوگ مان جائیں، اس طور سے توجہ کر لیں اور کسی طرح سے بات قبول کر لیں، لیکن یہ کہ اس کا ایک منفی اثر یہ بھی مترتب ہو سکتا ہے کہ خود اس دعوت کی قدر جو ہے اس کے اندر کمی ہو جائے. چنانچہ مجھے وہ دعا بھی یاد آ رہی ہے حضور کی کہ حضور یہ دعا مانگا کرتے تھے، اللہم اجعلنی فی عینی صغیرا وفی اعین الناس کبیرا، اے اللہ مجھے خود اپنی آنکھ میں تو چھوٹا دکھا میرے اندر تکبر پیدا نہ ہو جائے، عجب پیدا نہ ہو جائے، لیکن لوگوں کی نگاہوں میں بڑا کر کے دکھا تاکہ میری بات کا بھی وزن محسوس کرے. حضور نے یہ بھی فرمایا نصر تو میں روک، اللہ تعالیٰ نے میری مدد کی ہے روک کے ذریعے. تو فمن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر، انا اعتدنا للظالمین نارا، ہم نے ان ظالموں کے لیے، مشرکوں کے لیے، کافروں کے لیے، سرکشوں کے لیے ہم نے آگ فراہم کر رکھی ہے، تیار کر رکھی ہے. احاطہ بہم سرادقھا، اس کی قناتیں، اس کی لپٹیں جو ہیں ان کو گھیر لیں گی. وہی استغیثو، اور اگر وہ بےتاب ہو کر پیاس سے وہ اگر کہیں فریاد کریں گے، پانی طلب کریں گے، یغاثو بماء کالمہ، ان کی فریاد رسی کی جائے گی، ان کی فریاد کے جواب میں پیش کیا جائے گا مہل، پانی ایسا جو مہل جیسا ہوگا. مہل کے تین ترجمے ہیں جو کیے گئے ہیں اور بہت جگہوں پر یہ لفظ آیا ہے، یا تو یہ کہ کھولتا ہوا پانی، یا لاوا کھولتا ہوا پگھلا ہوا گرم آگ کی طرح کا تابا، اور یا پیٹ اور زخموں کا دھوبن. یہ مختلف جتنی بھی چیزیں ایسی ہیں کہ جس سے طبیعت میں ایک طرح کی لرزش پیدا ہو جائے، تو پانی پیش کیا جائے گا. بےتاب ہو کر جب وہ پانی طلب کریں گے، یغاثو بماء کالمہ یشفی الوجوہ، جو ان کے چہروں کو بھون دے گا پیاس کی شدت سے، اس کو بھی پیئیں گے، لیکن نتیجہ یہ نکلے گا کہ ان کے چہرے جو ہیں ان کے منہ جھلس جائیں گے. بے شک شراب بہت ہی بری ہوگی وہ پینے کی شے، وساط مرتفقا، اور بہت ہی برے ہوگی وہ آرام گاہ، رزق سے مرتفقا بنا ہے، جہاں پر کہ ان کے لیے نرمی کا، یہ بھی قرآن مجید میں مختلف مواقع پر اس طرح کا تجزیہ انداز بھی ہے. فبشرهم بعذاب الیم، اے نبی ان کو بشارت دے دیجئے دردناک عذاب کی. تو لفظ بشارت یہاں پر ایک چنس کے طور پر آیا ہے. اسی طرح سات مرتفقا، بڑی بہت ہی بری ہوگی آرام گاہ جو انہیں میسر آئے گا. اعاذنا اللہ من ذلک، بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی ویاکم بالآیات وذکر الحکیم.